میوچل فنڈز کے بارے میں دریافت فرمایا ہے. تو میوچل فنڈز جو اس بینک میں میزان میں ہوتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں, دونوں طرح سے ہے. اسلامی معاشیات میں اس وقت امت میں دو تین ٹکڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. جو قدیم علماء اور بہت سے لوگ جن میں بنوری ٹاؤن کے حضرات اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں, ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. دارالعلوم کراچی اور ان کے ماننے والے لوگ وہ ان میوچل فنڈز کو, ان چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں. اور تیسرا بڑا طبقہ یورپ میں, امریکہ میں جو بچے ابھی پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں اور وہاں کے بہت سے مسائل وہاں کے مفتیوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں, ان کی ایک نئی فقہ تشکیل پا رہی ہے جو شاید 100-200 سال میں مستقل ایک ڈھانچہ اپنا بنا لے, تو ان کے ہاں بھی یہ میوچل فنڈز جائز ہے. تو اس لیے دونوں طرف علماء ہیں, دونوں طرف مفتی ہیں, جس میں آپ کا جی چاہے وہ کر لیجئے. ایک شخصیت کے متعلق دریافت فرمایا, ابوالعلیٰ موری, شام میں انقلاب آنے پہ انقلابیوں نے ان کے مجسمے توڑ دیے, تو اس بارے میں یہ جو موری تھا یہ احمد بن عبداللہ اس کا نام تھا, لیکن اسلامک لٹریچر میں جو ملحد افراد پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک تھا. اسلام کی بنیادی چیزوں کا بھی انکار کرتا تھا, مذاق بھی اڑاتا تھا, اور اس کا بظاہر اس وقت لوگ کہتے تھے کہ بہت روشن دماغ ہے. کبھی بھی گوشت اس نے زندگی میں نہیں کھایا. موری جو تھا وہ جانوروں اور پرندوں کے ذبح کرنے کو ظلم قرار دیتا تھا, اس لیے ہمیشہ اس کے علاوہ رہا. موری اسی طرح شادی کا قائل بھی نہیں تھا, بلکہ اپنے ماں باپ کی شادی کو بھی بہت بڑا اخلاقی جرم لکھتا ہے کہ بہت بڑا اخلاقی گناہ انہوں نے کیا. پھر علامہ اقبال نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ وہ ایک تیتر بہت اچھا بھون کے لوگوں نے پیش کیا, اس کے سامنے بہت خوشبو اٹھ رہی تھی, باورچی نے بنایا تو گلی میں بھی خوشبو آ رہی تھی, تو سامنے رکھا گیا, اس کا رنگ بھی اور سب کچھ دیکھ کے متاثر ہو, تو اس نے دیکھتا رہا, پھر کہا کہ ہٹا لو. تو کسی نے پوچھا کیوں, کہنے کا بہت ہی بزدل تھا, شاہین بنا ہوتا تو کوئی بات تھی, اس کو کس نے کہا تھا کہ چھوٹا سا پرندہ بن جائے. بہرحال اگناسٹک جسے کہتے ہیں صحیح معنی میں وہ تھا. اور اس پہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ بہت تنقید کی ہے, بلکہ اس کے کفر کے قائل ہوئے. دیکھیے یونس صاحب, آپ نے اس میں جو کچھ لکھا ہے نا اپنے مسئلے میں 9 صفحے پہ, اور اتنی فرصت نہیں ہوا کرتی کہ ہم لوگ 9-9 صفحے کے طویل خط پڑھیں, لیکن اس میں چونکہ مسئلہ آپ نے عبداللہ یونس سے آپ کا نام ہے, میں ان کو کہہ رہا ہوں جو کامرہ کے رہنے والے ہیں. دیکھیے آپ کے 9 صفحات پڑھے, اس میں جہاں یہاں کا ذکر آیا ہے تو آپ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ طلاق دیتا ہوں نا, آپ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ طلاق دے دوں گا. یہی فتویٰ طلاق نہیں ہوتی مستقبل کے صیغے سے. آپ جامع مسجد لے گئے, وہاں کے مفتی صاحبان کو آپ نے بتایا, یا آپ کی اہلیہ نے بھی اپنا موقف بیان کیا کہ آپ نے کہا طلاق دیتا ہوں, تو جب ایک جملہ آپ نے ہمارے پاس بھیجا کہ طلاق دے دوں گا تو ہم نے کہا کہ نہیں ہوئی طلاق، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں طلاق دے دوں گا، ایک ارادے کا اظہار کیا نا، اس سے واقع کیسے ہوگی طلاق، کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن جب آپ کہیں گے کہ طلاق دیتا ہوں اب حال کا سیگا، تو پھر طلاق ہو جائے. لیکن یہ ساری لال مسجد والوں نے بھی ٹھیک کہا، آپ نے انہیں لکھ دیا کہ طلاق دیتا ہوں، ہم نے بھی ٹھیک کہا طلاق دے دوں گا، تو دیں گے تو جب بات ہوگی. لیکن سیدھی سی بات آپ سے عرض کریں کہ آپ کو آخر اس مسئلے میں اتنے تردد کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں جو خط ہم نے پڑھا اس میں آپ نے لکھا کہ کیا مفتی کے فتوے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے بھائی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتوے چیلنج ہوتے رہے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گئے تھے ایک جگہ اور انہوں نے فوج کو کوئی حکم دے دیا تھا، فوج والوں نے نہیں مانا، تو جب واپس آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے امیر نے یہ کیا تھا تو آپ نے ان کے فتوے کو کینسل کر دیا. اور آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے تو تم ایسے جہنم میں جاتے کہ پھر کبھی بھی جہنم سے باہر نہ آتے. فتویٰ ساری خلافت راشدہ میں چیلنج ہوتا رہا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ مالک ابن نویرہ کے قتل کے بارے میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، یہ قتل جو ہے وہ مالک ابن نویرہ جو ہے خالد ابن ولید کے بارے میں، مالک ابن نویرہ قتل ہو گیا، اس کی بیوی سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ عدت کے بعد شادی کر لی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی اور وہ جو ہے خالد انہیں درے رکھنے چاہیے. سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا کہ خالد نے ٹھیک کیا. تو یہ بات فتوے کے چیلنج کی نہیں ہے، آپ چیلنج کے لیے جہاں مرضی جائیے بالکل ہوتا ہے. لیکن یہ جو بات آپ اتنی لمبی چوڑی کر کے بڑھا رہے ہیں، دو طلاقیں ہیں نا بھائی، تین تو نہیں ہو گئی، دو طلاقیں ہیں نا. دو طلاق کا حکم یہ ہے کہ عدت گزر گئی، نکاح ٹوٹ گیا، آپ دو گواہوں کو بٹھا کے دوبارہ نکاح پڑھا لیں بس. البتہ اب آپ کے پاس طلاق دینے کا ایک اختیار باقی ہے، اب تین نہیں رہے. تو اتنے لمبے خطوط ادھر ادھر اور پھر مفتیوں کے فتوے پہ اعتراض سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کام کو نپٹا لیں. ایسی کتابوں کے نام بتا دیں جو گھریلو خواتین کے پڑھنے کے لیے اور 12-13 سال کے بچے بھی. عارف حسین صاحب ابوظبی سے. گھریلو خواتین کے لیے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے نا اور تشریح، وہ لاہور سے چھپی ہے ایک درس قرآن کے نام سے، وہ پڑھنی چاہیے. بہت بلند پایا علماء کا بورڈ تھا، انہوں نے بالکل امت کے جتنے اختلافات ہیں ان کو چھوڑ کے سیدھی سادھی اوپر ایک آیت لکھی، نیچے اس کا ترجمہ لکھا، اس سے نیچے اس کی تشریح کر، بس اسے پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن کریم سمجھ آئے. بہت عمدہ چیز ہے وہ. اسی طرح حضرت امام منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے نا معارف الحدیث، اسے پڑھنا چاہیے، بہت عمدہ کتاب ہے اور حدیث کی تشریحات بالکل سادہ ہیں اور وہ سمجھ میں بھی آ جاتا. اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بیشتی زیور، اسے پڑھ لینا چاہیے، اس میں بہت سے مسائل ہیں حضرت احمد اللہ علیہ نے خواتین کے لیے لکھے ہیں. اسی طرح ایک اور کتاب ہے مولانا عبداللہ صاحب نے وہ مرتب کیا ہے، بنو کے مفتی ہیں عبداللہ صاحب، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے اسلامی نصاب، وہ پڑھنی چاہیے. ایسے ہی بچوں کے لیے بھی اور خواتین اسے پڑھیں تاکہ بچوں کو وہ کہانیاں سنا سکیں. مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اسلامی نصاب 12 کتابیں چھوٹی چھوٹی لکھی تھیں، انہیں پڑھ لینا چاہیے. یہ سب کتابیں بچوں کے اور بڑوں کے بھی پڑھنے کے قابل ہیں. اسی طرح بچوں کے لیے جو شیخ سعدی کی اور معروم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کی حکایات ہیں وہ بھی پڑھ لینی چاہیے، ان میں بھی بڑے بڑے اچھے سبق آموز واقعات ہیں. مفتی عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی تحفہ خواتین، اسے پڑھنا چاہیے. بی سیوں کتابیں ہیں جو بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے لکھی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھنا شروع کر دیں اطمینان سے، آہستہ آہستہ وہ پھر بہت سا علم اس میں انسان اور بچے اور بڑے سیکھ لیتے ہیں. میرا نام فہد ہے اور بامبے انڈیا سے یہ مسئلہ میرے پاس آیا ہے. لکھا ہے کہ ہم 1 اگست 2022 میں متحدہ عرب امارات منتقل ہوئے. شوہر نے غصے اور لڑائی کے موقع پہ 2 الگ الگ مواقع پہ ایک ہی نشست میں واضح الفاظ کہے، طلاق طلاق اور طلاق. یہ جو ہے نا طلاق طلاق اور طلاق، طلاق میں ہمیشہ اضافت ہوا کرتی ہے. اضافت کا مطلب یہ ہے کہ اس طلاق کو کسی کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، جیسے پیالہ. تو اب پیالے میں کیا اضافت ہوگی؟ پانی کا پیالہ، دودھ کا پیالہ، شہد کا پیالہ، اس طرح اضافت بنتی ہے نا، دو چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. صرف ایک لفظ کہہ دینے سے طلاق کوئی طلاق نہیں ہوتی. طلاق میں ہمیشہ اضافت ہوتی ہے، اور اضافت کبھی تو اشارے سے ہوتی ہے کہ تمہیں طلاق، یا پھر دوسری اضافت یہ ہوتی ہے کہ اختلافات لڑائی ہو رہی تھی تو پھر اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، کیونکہ پتہ ہے اب یہ قرینے میں طلاق بیوی کو ہی کہہ رہا ہے. اور تیسری بالکل واضح طور پہ اضافت ہوتی ہے کہ تمہیں طلاق، تو یا تو وہ اشارہ کرتا ہے یا زبان سے کہتا ہے، یا اختلافات لڑائی کے دوران طلاق، تو پھر قرینہ اس پہ. اگر بغیر کسی اضافت کے کوئی بھی شخص کہے گا طلاق 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 تو پھر طلاق نہیں ہوتی. البتہ چونکہ غصے اور لڑائی کا آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ تینوں طلاقیں ہو گئیں. اور پہلا موقع ایک ہی وقت میں 3 طلاق، دوسرے موقع پہ 1 سال بعد انہوں نے پھر یہی کہا کہ 3 طلاق، اور دونوں مرتبہ الفاظ زبانی واضح اور ارادے کے ساتھ کیے کہے گئے. گھریلو دباؤ کی وجہ سے ہم ساتھ رہے اور تعلق بھی رہا. اس سلسلے میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیا دونوں مواقع پر کہی گئی طلاقیں شرن واقع ہو گئیں؟ بھی یہ تو ہو گئیں. ان الفاظ سے مجموعی طور پر کتنی جتنی بھی ہوئیں، جب 3 ہو گئیں تو اس سے آگے کیا گننا ہے آپ؟ موجودہ صورتحال میں دوبارہ نکاح جائز ہے یہ اب جائز نہیں ہے؟ بڑے شہروں میں مکانات کی قلت کے سبب باپ کے انتقال کے بعد مکان کی وراثت کی تقسیم میں مسئلہ پیش آتا ہے. 2 بیٹے باپ کے ساتھ ایک مکان میں رہتے ہیں، ایک بیٹی شادی شدہ ہے تو تقسیم کیسے ہو؟ اگر گھر کو فروخت کرتے ہیں تو تقسیم کے بعد کسی بھی بیٹے کو اتنی رقم نہیں ملتی کہ دوبارہ نیا گھر خرید سکے. سوال میرا یہ ہے کہ باپ اپنی زندگی میں ہی مکان کی قیمت طے کر لے اور بیٹی کی وراثت کا حصہ نقد بیٹی کو دے دے، اور اس سے تحریر لے لے کہ وہ وراثت میں حق نہیں مانگے گی، تو کیا وراثت کی یہ تقسیم صحیح ہوگی جبکہ دونوں بیٹے اپنے پشتینی مکان میں رہتے ہیں؟ سلمان غازی صاحب بمبے سے. سلمان غازی صاحب، لڑکی سے لکھا لینا یا بہن سے لکھا لینا کہ یہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے یہ بس وراثت ہے، اور اس کو مستقلاً وراثت سے محروم کر دینا یہ بالکل جائز نہیں. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ باپ کو مرنے کا یقین ہو، وہ پھر اس صورت میں بیٹی کو کہے کہ بچی یہ پیسے تمہارے ہیں، وراثت میں تمہارا حصہ بنتا ہے، میں دے کے جا رہا ہوں، اور بیٹی اور بیٹے سب اس پہ گواہ بھی ہوں، اور بیٹی کو وہ کہے کہ اس کے بعد تم اس پہ مطالبہ نہیں کرو گی. تو اس لیے شریعت میں میراث کا حق شرعاً اس کے انتقال کرنے کے بعد ثابت ہوتا ہے نا، اور اس کی تقسیم بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی. اس لیے کسی بھی وارث کو معلوم کرنا या उसके पैसे में कमी करना, ये दोनों जायज है। पैसे में कमी की एक सूरत आगे आती है, इसलिए हम बता दें कि बुनियादी तौर पर किसी की भी रकम को कम कर देना या उसे मालूम करना ये जायज ही नहीं है। जो आपने सूरत पूछी है, वालिद अपनी जिंदगी में बेटी को रकम दे दें और तहरीर लिखवा लें, तो शरअन ऐसी तहरीर का कोई एतबार ऐन मुमकिन है कि बाप के पास वफात से एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले बहुत सी जायदाद आ जाए, रकम डूबी हुई थी निकल आई, करोड़ रुपया हफ्ते में आ गया, क्या पता होता है जिंदगी और मौत का। अब वो कहे कि तहरीर लिखी हुई है बहन के पास और हफ्ते बाद इसका इंतकाल हो जाए, तो ये एक करोड़ में जो बेटी का हिस्सा बनता था वो कौन अदा करेगा। तो इसलिए इस किस्म की तहरीर शरअन जायज नहीं। मीरास का हक जिंदगी में साकित भी नहीं किया जा सकता और ना ही किसी वारिस को मुस्तकबिल में हक के मीरास को दस्तबरदार किया जा सकता, और ना मीरास मोरिस को इख्तियार है कि अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हिस्सों में अपनी तरफ से उसमें कोई तरमीम करे। तो ना तो वो तहरीर मोतबर, ना इसकी कमी बेशी मोतबर और ना इसका कहा मोतबर। इसलिए लड़की हमेशा, बेटी हमेशा अपनी विरासत की हकदार रहेगी। और जो कुल फरोख्त करने की सूरत में बेटों के लिए आपने रिहाइश के शदीद मसला इरशाद फरमाया, तो अगर वो रसा आकिल बालिग हैं तो बाहमी रजामंदी भी तो एक चीज है ना। कोई रख ले घर और बाकियों को उसके हिस्से अदा कर दे, और बेटी का मामला है तो उसको शरई हिस्से के बकदर, ये जो आपने पूछा है खास तौर पर, यह दूसरे भाई पे भी हो सकता है कि वो कहे कि शरी हिस्सा भाई आपका मसलन 10 लाख बनता है, ये मैं दे रहा हूं, आप इस 10 लाख में माल की कोई और सूरत ले लें, कैश ना ले। मसलन उसके पास जेवर था वो दे दिया, ये सूरतें जायज है। और एक सूरत उसकी सिर्फ जायज है कि उसे समझाया जाए, कहा जाए कि बेटे आप अपना हिस्सा ले लें लेकिन कम कर दें। अगर वो लड़की अपनी खुशी से कम कर दे, तहरीर की वजह से नहीं, वो कहे अच्छा भाई 10 लाख आपने देने थे, नहीं अन लाएं 8 ही लाएं, मैं इस पर राजी हूं, अगर वो खुशी से दे दे तो फिर जायजा है, वरना हर एक को शरण जो है वो हिस्सा उसका मुतय्यन है, कोई तहरीर का एतबार नहीं। 4 सूरतें अहमद साहब दुबई से तहरीर फरमाते हैं कि बेटा या बेटी दहरिया हो जाए, फरिश्तों का वही तकदीर का इनकार करे और दूसरों को भी मना करे, तो उससे शादी नहीं की जा सकती। दूसरे दर्जे में इन अकायद से खुलकर बेजारी का इजहार करना, यह भी कुफ्र है, यह भी नहीं हो सकता। तीसरे दर्जे में इन अकायद के मानने वालों की इज्जत करना लेकिन खुद बिल्कुल तस्लीम ना करना, वो क्या चीज है, कैसे पता चले कि उसने तस्लीम नहीं किया। वो अगर जाहिर कर दे कि मैं खुदा को नहीं मानता, जाहिर कर दे कि मैं नबूवत का कायल नहीं हूं, तो फिर तो वही पहले वाली बात आ गई, इससे निकाह नहीं हो सकता। चौथे दर्जे में लोगों के शर्म और हया की वजह से जाहिरी तौर पे मानता रहे और अंदर से इनकार करे, अंदर का जो उसका दिल का मामला है वो अल्लाह जाने और वो जाने, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हम सिर्फ जाहिर के कायल हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के सामने एक मसला आ गया था, तो ने फरमाया कि नाहनु नाहकुम बिज़वाहिर, हम किसी भी इंसान की जाहिर की हालत का एतबार करेंगे, वल्लाहु आलम बिस्सराइर, ये जो तुम कहते हो कि इसकी नीयत ये और अंदर से ये और बातिन ये सब चीजें अल्लाह जाने। उन्नाव से वासिफ साहब सवाल, उन्होंने तहरीर फरमाया कि एक आलिम दीन से सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की सीरत पर मुख्तसर एक तहरीर लिखवाई है और 13 रजब के मौके पर इंशाल्लाह मसाजिद में शाये करके आवेज़ा करेंगे, कोई अर्ज नहीं है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, खुलफाए राशिदीन, उन पर तहरीरात लिखना, उनकी मदाह करना, उनकी अच्छाइयों और खूबियों को बयान करना, लोगों को बताना, मसाजिद में पोस्टर्स लगवाना ताकि लोग इसको पढ़ें, बिल्कुल ठीक है, कोई अर्ज नहीं। 7 साल पहले सिलसिला नक्शबंदिया के एक शेख से बैत हुआ था, اور معمولات پابندی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا اور ان کا رابطہ صرف واٹس ایپ سے رہا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ دلی میں بھی سلسلہ نقشبندیہ کے ایک شیخ موجود ہیں۔ میں 2019 میں ان سے بیعت ہو گیا تھا، 24 میں میری ملازمت لگنے کے بعد تعلق ختم ہو گیا، ملازمت میں بھی رابطہ نہ رہ سکا۔ اب میں دارالعلوم دیوبند کے استاد سے چند دن پہلے بیعت ہوا ہوں اور سلسلہ نقشبندیہ میں اپنا تعلق ان سے رکھنا چاہتا ہوں، تاہم چند باتیں پیش آ رہی ہیں جن کے بارے میں رہنمائی مطلوب ہے۔ میں فطری طور پہ کم بولنے والا انسان ہوں، زیادہ گفتگو نہیں کر پاتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس بھی شیخ کے پاس جاتا ہوں ان سے مضبوط رابطہ قائم نہیں رہ پاتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ دل کی بات کہنا مشکل ہوتی ہے، شیخ کے سامنے زبان ساتھ نہیں دیتی۔ پہلی بات تو پھر کیا ہوا بھائی، شیخ سے تعلق دو ہوتے ہیں، ایک تعلق ہوتا ہے محبت کا، بس اصل یہی ہے۔ محبت فیض کو خود کھینچتی ہے۔ فطرت خود کیا کرتی ہے لالے کی حنا بندی، بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شیخ کو اللہ کا قرب نصیب ہو تو اس کی مجلس بہت کافی ہوتی ہے، وہ ان مسائل پہ گفتگو شروع کر دیتا ہے جس کا بظاہر کوئی قرینہ کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن سمجھنے والا جان جاتا ہے کہ اصل میں میری حالت پہ بات ہو رہی۔ اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے، اگر آپ کم بولتے ہیں تو کیا ہوا، اچھا نہیں ہے آپ کم بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من سمت نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی، تو اچھا ہے نا آپ کم بولتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے شیخ کے پاس آپ جائیں تو ایک محبت یہ ضروری ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ نہ فیض ملتا ہے نہ ہی آدمی کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو نے خانقاہ میں لکھ کے لگا دی تھی، خانقاہ میں ایک مرتبہ حضرت احمد اللہ علیہ کے کچھ احوال، کچھ لوگوں کے معاملات پیش آئے تھے، تو تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھ کے لگا دیا کہ میں تھانہ بھون آنے سے کسی کو نہیں روکتا، البتہ اگر میرے ساتھ کوئی اصلاح کا تعلق ہو تو ہرگز اعتراض نہ کریں، کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ کوئی اور شیخ تلاش کر۔ بس اتنی سی بات، بہت سوچ سمجھ کر اپنے موجودہ شیخ کا انتخاب کیا اور دل میرا سلسلہ نقشبندیہ پر مطمئن۔ لیکن میں نے یہ بات محسوس کیا ہے کہ جب بھی کسی اللہ والے کو تو دیکھتا ہوں تو دل ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، حالانکہ میں پہلے ہی کسی شیخ سے بیعت ہوں۔ یہ کیفیت اس معنی میں نہیں کہ اپنے شیخ سے غیر مطمئن ہوں، بلکہ دل کی ایک فطری کشش محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا، تصوف میں مشائخ اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کی قبر پہ حاضری دے، کوئی دوسرے شیخ تو درکنار۔ مشائخ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص سے بیعت ہو جائے نا تو جب تک سلوک میں استحکام نہ آ جائے، جب تک وہ ذکر اذکار کی ایک بڑی حالت پہ نہ آ جائے، اس وقت تک اپنے ہی شیخ کے خلفاء کی طرف بھی توجہ نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے شیخ کی صحبت میں تو جانا درکنار بالکل نہیں جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں، شہر میں کوئی قوی نسبت بزرگوں کی قبر پہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کبھی ادھر مائل ہوتا ہے کبھی ادھر مائل ہوتا ہے، تو ساری زندگی ادھر ادھر گھومنے میں ہی لگ جاتی ہے، اصل مقصد سے محرومی ہوتی ہے۔ ایک کام کی بات بتاؤں علی صاحب، اگر آپ کو یاد رہے، کوئی شیخ کوئی آدمی تزکیہ نہیں کرتا، یاد رکھو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو پاک کرتی، بھولے سے بھی دو کام نہیں کرنے چاہیے۔ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں پاک، کبھی نیکی کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فلا تزکو انفسکم، لوگوں کبھی بھی مت کہو میں پاک ہوں، ایک. اور دوسرا فرمایا بللہ یزکی من یشا، پاک ہونا جس کو ہم چاہیں پاک کرتے ہیں. شیخ کی کیا مجال ہے کہ پاک کرے نہ پاک کرے، ہمیشہ اللہ ہی پاک کرتا ہے اپنے بندوں کو. شیخ ایک ظاہر کی نسبت ہوتا ہے، اسی طرح جیسے ماں بچے کو زندگی نہیں دیتی دودھ پلاتی ہے، تو دودھ ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے درمیان کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ ہی پاک کرتا ہے. وہ جب محبت بڑھ جاتی ہے اپنے شیخ سے تو پھر ایسی چیزیں صادر ہونے لگتی ہیں کہ اپنے شیخ کو اپنا مقصود سمجھنے لگتا ہے. وہ اس پہ ایک غلبہ ہے حالت کا، محبت کا غلبہ ہے، یہ ہوتا ہی ہے. کبھی کبھی اپنے والد، اپنی والدہ، اپنی بڑی بہن، چھوٹی بہن، اتنی محبت نہیں ہوتی کہ اگر یہ مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا، ہوتی ہے نا، محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور جتنا بھی غلبہ اپنے شیخ سے تعلق کا ہو جاتا ہے اتنی ہی کثرت سے فیض آنے لگتا ہے. اور ہوتا کیا ہے، سو اس لیے ہمیشہ اللہ ہی پاک کرتا ہے اپنے بندوں کو، کوئی نہیں کر سکتا. شیخ تو ظاہری سبب ہے، سبق بتاتا رہتا ہے کہ یہ کر لو، یہ پڑھ لو، یہ چیزیں کر لو. اصل میں تو دل صاف کرنا حق تعالی شان ہوئی کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی بیعت کے آغاز میں، ان دنوں میں، شیخ کے جو خلفاء ہیں نا ان سے زیادہ تعلق نہیں رکھنا چاہیے. گجائیے کہ دوسری جگہ چلا جائے تو پھر فطری کشش محسوس ہوتی ہے، اس سے آدمی ڈگمگا جاتا ہے. اس کی ایک مثال ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ نے دی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ شادی میں فرض کر لو 100 عورتیں جمع ہو گئیں، وہ ایک سے ایک خوبصورت ہے، وہ ایک سے ایک پیاری اور زیور اور کپڑے اور ہر چیز نظر آتی ہے. بچے کو جب بھوک لگتی ہے نا تو 100 میں اپنی ماں کو تلاش کر لیتا ہے کہ کھانے کے لیے ماں ہی کے پاس جانا. بہت بلیغ مثال حضرت احمد اللہ نے دی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب اپنا راستہ اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے کسی کے ذریعے بھی، تو شہر میں 100 چوڑ ہزار مشائخ ہوں، لیکن جہاں دل اٹک جاتا ہے نا وہ محبت میں، وہی ماں دودھ پلاتی ہے، اور کہیں نہیں ہوتا ایسے. شیخ سے تعلق مضبوط کرنے، برقرار رکھنے، اور ان کی صحبت سے حقیقی فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ قلبی اسرار اور عملی نسخے جو آپ نے شیخ سے سیکھے ہوں عنایت فرمائیں. ہم نے کہاں سیکھے بھیا، ہمیں ان چیزوں کا کیا پتا. وہ حضرات فرماتے بھی تھے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس لیے کہ کن ذہن آدمی ہے اور پھر کوئی تعلق ان چیزوں سے ہے بھی نہیں. والعیاذ باللہ. اللہ کی معرفت اور محبت پانے کی بہت تڑپ ہے، لیکن کم ہمتی اور عدم استقامت کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ شروع میں جب مراقبہ شروع کیا تھا تو زندگی میں بہت تبدیلی آ گئی تھی. کبھی تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ خدا کو یاد کر کے آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھتی تھی تو دل کو خاص لذت محسوس ہوتی تھی. اب بہت گر چکا ہوں اور یہی خوف ہے. اللہ تعالی کی محبت میں دو چیزیں عام طور پہ ہو جاتی ہیں، یا تو معرفت کا راستہ طے کرتا ہے. ایسے لوگوں میں محبت اور تڑپ کم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلتے رہتے ہیں، بس انسانیت آتی رہتی ہے. اصل مقصد تو انسان بننا اور تزکیہ ہی ہونا ہے نا، وہ بھی ایک چیز ہے، وہ بھی ایک منزل ہے، وہ بھی ایک راہ ہے کہ بس آرام سے چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند بنا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، خدا تک پہنچ جاتا ہے. لیکن محبت کا ایسا غلبہ جو انسان کو بے خود کر دے، اس میں نہیں ہوا کرتا. اور کچھ ہوتے ہیں جن پہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے. تو خدا کی محبت اور خدا کی معرفت، یہ دونوں راستے ہیں. اور یہ طبیعت پہ جس چیز کا بھی غلبہ ہو جائے بس خیر ہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور کم ہمتی، یہ تو ساری چیزیں، بھیا آپ نے کہا مراقبہ اور یہ وہ چیزیں تھیں، بالکل ٹھیک ہے. اب نہیں ہوتا تو اپنے نفس پہ قابو پانا چاہیے نا، ضبط کرنا چاہیے نا. काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, थोड़ी बहुत सजा भी अपने नफ्स को देनी चाहिए कि ये काम करना था ना, नहीं किया, चलो आज 10 नफल पढ़ते हैं। 4-5 मरतबा ऐसे हो तो नफ्स सीधा हो जाता है, पता होता है कि फिर ये जुर्माना लगा देगा, चलो आज 10,000 खर्च करना है, फिर नफ्स को पता चल जाता है ना, क्योंकि बोझ पड़ता है। फनाफी शेख क्या होता है और बाज लोग इसे शिर्क क्यों कहते हैं और कैफियत को हासिल करने का तरीका क्या है, जरूरत क्या है इसे हासिल करने की? फनाफी शेख की कैफियत हासिल करने की आखिर जरूरत क्या पड़ी है? जिन्हें मोहब्बत होती है वो कभी पूछा करते हैं कि मोहब्बत कैसे होती है? जिन्हें फना होना होता है वो पूछता है कोई कि फना कैसे होते हैं? ये खुद ब खुद ही सारी चीजें हो जाती हैं।